السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
کی بھارت کے جوہری پروگرام سے متعلق تشویش، دونوں ملکوں کو اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. تجزیہ کار اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان پر امریکی ویزا پابندی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے بھارتی ہم منصب منوہر پریکر سے فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعلقات کو آگے بڑھانے پر گفتگو سنی کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
بھارتی پارلیمان پر 15 برس پہلے ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی افضل گورو کی برسی پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال، سری نگر میں حفاظتی پابندیاں عائد. میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بھارت کی سیکیورٹی فورسز اطلاعات کے مطابق متنازع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر اور دیگر علاقوں میں پکڑ دکڑ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. عراق میں موجود چوٹی کے ایک امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر داعش سے نمٹنے پر معمور افواج موصل اور رقہ پر دہشت گرد گروپ کا قبضہ خالی کرا لیں گی. اور امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز کی توثیق کر دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن پابندیوں والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا. ترجمان کے بقول واشنگٹن اور اسلام آباد معمول کے مطابق اعلی سطحی رابطوں میں ہیں اور آئندہ بھی باہمی تعاون کے ماحول کو برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے کے تحت ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ آنے پر 90 دن کی پابندی عائد کی گئی تھی. اگرچہ پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں، لیکن ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کو بھی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے پر امریکی عدالت کے ایک جج نے عمل درآمد روک دیا تھا اور اب یہ معاملہ عدالت میں ہے.
We are in touch with the new administration in Washington DC and have been assured that no proposal to include Pakistan in the list of or the expansion of the that list you're talking about is.
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان کو ویزا پابندی کی فہرست میں شامل کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے بھی ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے.
پاکستان اینڈ یو ایس ڈو ہیو ریگولر ہائی لیول ایکسچینجز اینڈ وی لک فارورڈ ٹو مینٹیننگ دی مومنٹم ان اور ایکسچینجز ان دی ٹائمز.
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تواتر کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے ہیں اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آنے والے وقت میں ان میں مزید تیزی آئے گی. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات کی تھی. صدر ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی اور منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات میں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں داخلے سے متعلق انتظامی حکم نامے کا تعلق کسی مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دہشت گردی کو روکنے اور امریکہ کو محفوظ بنانے سے ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے بھارت کے مبینہ خفیہ نیوکلیئر سٹی تعمیر کرنے اور دو بر اعظموں کے درمیان مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی تیاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے اس اقدام سے خطے میں دفاعی توازن بگاڑ کر شکار ہوگا۔ نئی دہلی نے اس پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان نے بھارت کی طرف سے مبینہ طور پر جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں اضافے اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے خطے کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرنے کے لیے مبینہ طور پر ایک خفیہ جوہری سٹی بھی تعمیر کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بھارت کی طرف سے روایتی اور جوہری ہتھیاروں میں اضافے کو پاکستان اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس معاملے کا نوٹس لینے پر زور دیا ہے۔ نفیس زکریا نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے حال ہی میں جوہری ہتھیاروں کی حامل آبدوز کو بھی اپنے بحری بیڑے میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایسا جوہری مواد کا ذخیرہ موجود ہے جو ان کے بقول جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے تحفظات کے نظام کے تابع نہیں ہے۔ بھارت کی طرف سے فوری طور پر پاکستان کے اس دعوے اور تشویش پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ بھارت یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا سول جوہری پروگرام IAEA کے وضع کردہ طریقہ کار کے عین مطابق ہے۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ اس کو محدود کرنے کے لیے بات چیت کریں۔
تشویش یہ کہ جتنا بھی مٹیریل بڑھتا جائے گا فسائل مٹیریل ریجن میں، اس کا جو ہے نیوکلیئر ایڈیولوجیکل ٹیررزم یا مس ہینڈلنگ یا ایکسیڈنٹل یوز، اس کے چانسز بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو انکریز آف چانسز ہے اس سے بھی خطے کی جو ہے سیکیورٹی، جو ہے خطے کی انسیکیورٹی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی۔
ظفر جسپال،
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے اپنے بھارتی ہم منصب منوہر پاریکر کو ٹیلی فون کیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو دہرایا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں گزشتہ ماہ میٹس کے وزیر دفاع کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں میں یہ پہلا رابطہ ہے۔ پینٹاگن کے پریس سیکرٹری کیپٹن جیف ڈیوس نے ایک بیان میں کہا کہ پہلی بات چیت میں جم میٹس نے دونوں ملکوں کے مابین حالیہ برسوں میں دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہونے والی شاندار پیش رفت کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے امریکہ اور بھارت کے باہمی رشتوں کی اسٹریٹجک اہمیت اور عالمی امن و استحکام میں بھارت کے کردار کو اجاگر کیا۔ ایک سینئر تجزیہ کار اے یو آصف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے نزدیک بھارت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دونوں ملکوں میں بعض ایسے معاملات بھی ہیں جو بھارت کے لیے پریشان کن ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں H-1B ویزا کا حوالہ دیا۔
جہاں تک ہندوستان اور امریکہ سے تعلقات کا معاملہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ صدر امریکہ بننے کے بعد انہوں نے جن پانچ ملکوں کو سب سے پہلے فون کیا ہے اس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر یہ خوش گمانی یقیناً ہوتی ہے کہ امریکہ ہندوستان کو اپنے فیوچر پلان میں بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں حکومتی سطح پر اور یہاں کے باشندگان کی سطح پر یہ تشویش ضرور پائی جاتی ہے کہ جو زور امریکہ فرسٹ کا دیا جا رہا ہے، یہ اس کا اپنا بنیادی حق ہے کہ وہ زور اپنے ملک پر دے، اپنے باشندوں پر دے، لیکن اس سے جو اور بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں امریکہ کی جو یہاں اپنی یونٹ رکھتی تھیں، اور اس سے زبردست طور پر بے روزگاری کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔
خیال ہے کہ امریکہ کے ایمانے نمائندگان میں ایک ایسا بل گزشتہ دنوں پیش کیا گیا ہے جس میں ایچ ون بی ویزا رکھنے والے ملازمین کی تنخواہ کو دوگنا کر کے $130,000 سالانہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت سمیت دیگر ملکوں سے IT پروفیشنلز کو ملازم رکھنا مشکل ہو جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس روپ نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہا کہ ماضی میں بھی ایسے بل پیش کیے جا چکے ہیں. ہم ٹرمپ انتظامیہ اور امریکی کانگریس سے اعلیٰ سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. وہ اس معاملے میں ہماری پوزیشن سے پوری طرح واقف ہیں. ہمیں قبل از وقت کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. واضح ہے کہ مذکورہ بل کے پیش کیے جانے کے بعد بھارت میں متعدد کمپنیوں کے شیئرز بری طرح نیچے آ گئے تھے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر ژی جن پنگ کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری تعلقات کے فروغ کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. اگرچہ دونوں رہنماؤں کے درمیان صدر ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، تاہم اس تازہ اقدام کو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں کمی کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ خط میں صدر ژی کی طرف سے ٹرمپ کے صدر بننے پر ان کے نام بھیجے گئے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چین کے عوام کو نئے قمری سال کی مبارکباد دی ہے. بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ صدر ژی کے ساتھ مل کر ایسے تعمیری تعلقات کے فروغ کرنے کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں جو دونوں ملکوں، امریکہ اور چین کے مفاد میں ہوں. چینی وزارت خارجہ نے اس پیغام پر مثبت اظہار کیا ہے. وزارت کے ترجمان لو کانگ نے جمعرات کے روز کہا، وہ کہہ رہے ہیں، ہم صدر ژی جن پنگ اور چینی عوام کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نئے سال کی مبارکباد کے پیغام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چین کی نظر میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی بہت اہمیت ہے. جیسا کہ صدر ژی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ چین اور امریکہ پر خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عالمی امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیں. چین امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، باہمی مفادات اور کسی تنازع کے بغیر تعاون کے اصولوں پر آگے بڑھنے کو تیار تھے. یہ تھے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے الفاظ. امیگریشن سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع ایگزیکٹو آرڈر کا مستقبل میں امریکی وفاقی عدالتی نظام کے ہاتھوں میں ہے اور وہ آخر کار سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. گزشتہ ہفتے ایک وفاقی جج نے ٹرمپ کے حکم نامے پر، جس کے تحت پناہ گزینوں کا داخلہ معطل اور مسلم اکثریت کے ساتھ ملکوں کے لوگوں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگائی گئی تھی، عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا تھا. ٹرمپ کے نقاد اور اس کے حامی دونوں اس وقت جاروری قانونی جنگ کو آئین کے تحت صدر کے ایگزیکٹو اختیار اور قانون کی بالادستی کے لیے صدر کو جواب دہ قرار دینے سے متعلق عدالتی شاخ کے حقوق کا ایک کلیدی ٹیسٹ خیال کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی.
صدر ٹرمپ کے لیے امیگریشن کو سخت کرنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر کا مقصد صرف اور صرف امریکیوں کو محفوظ رکھنا ہے. ان کے الفاظ،
was done for the security of our nation, the security of our citizens, so that people come in who aren't going.
اسے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے، ہمارے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جاری کیا گیا تھا تاکہ جو لوگ ہمارے ملک میں آئیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور اسی لیے اسے جاری کیا گیا تھا. لیکن ٹرمپ کے حکم نامے کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے. ڈیموکریٹس نے، جن میں سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر شامل تھے، شکایت کی کہ صدر اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا،
We need Republicans to set aside partisan considerations in favor of doing what's best.
ہم چاہتے ہیں کہ ریپبلکنز جماعتی سوچ کو ایک طرف رکھ دیں اور وہی کچھ کریں جو ملک کے بہترین مفاد میں ہو، وگرنہ ہمارے حکومتی ادارے، ہمارا آئین اور امریکہ کے بنیادی اخلاقی اصول تہو بالا ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر کے. مخالفین کہتے ہیں کہ امیگریشن سے متعلق حکم نامہ تعصب پر مبنی ہے اور غیر آئینی ہے. لیکن قانونی ماہر ڈین میکلاگلن کہتے ہیں کہ جب امیگریشن کو باقاعدہ بنانے کے لیے صدارتی اقدام کا معاملہ ہو تو تاریخی طور پر حالات مسٹر ٹرمپ کے حق میں ہو سکتے ہیں. ان کے الفاظ
Because the president is relying on authority that has been delegated to him by Congress, he also has very broad authority whether you think his policy
کیونکہ صدر اس اختیار پر انحصار کر رہے ہیں جو انہیں کانگریس نے دیا ہے انہیں بہت زیادہ وسیع اختیار بھی حاصل ہے آپ خواہ ان کی پالیسی کو دانش مندانہ سمجھیں یا نہ سمجھیں انہیں قانون کے دائرے میں رہ کر عمل کرنے کا بہت وسیع اختیار حاصل ہے یہ الفاظ تھے ایک قانونی ماہر ڈین میکلاگلن کے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے قانونی ماہر پال شف برمن کہتے ہیں کہ اب وفاقی عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے اپنے صدارتی اختیار سے تجاوز کیا ہے یا نہیں ان کے الفاظ
دی ایشو آئی تھنک از ویدر دیز ایگزیکٹو آرڈرز گو فاردر
میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ ایگزیکٹو آرڈرز اختیارات سے متجاوز ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کے طلاق اور ان کے جاری کرنے کے انتہائی ناقص طریقہ کار دونوں اعتبار سے ایسا ہوا ہے یہ الفاظ تھے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک قانونی ماہر پال شف برمن کے صدر ٹرمپ نے سیاست میں قدم رکھنے سے قبل ایک ہمہ جہت کاروباری شخص کے طور پر ایک بین الاقوامی برانڈ کے ساتھ اپنا مقام بنایا تھا لیکن اب صدر کے طور پر ایگزیکٹو اتھارٹی کی حدود کے ساتھ اور کانگریس اور عدالتی نظام کی طرف سے عائد قدغنوں کے ساتھ کام کرنا ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے امریکی یونیورسٹی کے قانونی ماہر جیمز تھربر کہتے ہیں
We have separation of powers in our democracy. It's slow, it's deliberative, it's transparent.
ہماری جمہوریت میں اختیارات کی مساوی تقسیم ہے یہ متحمل مشاورتی اور شفاف ہے ایک کاروباری شخص کے طور پر وہ یہ کہنا پسند کر سکتے ہیں کہ آپ کو برخاست کر دیا گیا ہے یا اس کام پر عمل درآمد کر دیں یا آپ آگے چلیں لیکن ایک جمہوریت میں آپ ویسا نہیں کر سکتے اور یہی چیز انہیں پریشان کرے گی یہ الفاظ تھے امریکن یونیورسٹی کے قانونی ماہر جیمز تھربر کے ایک زیری عدالت کی جانب سے صدر ٹرمپ کے امیگریشن سے متعلق حکم نامے کو عارضی طور پر روکنے کے فیصلے کے نتیجے میں ہوائی اڈوں پر اس وقت بہت سے پرمسرت مناظر دیکھنے میں آئے جب خاندانوں کا دوبارہ ملاپ عمل میں آیا لیکن امکان یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے سفر پر پابندی اور اس مقدمے میں صدارتی اختیار کے معاملے پر آخری فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کنندہ اٹارنی جنرل ریپبلکن جماعت کے سینیٹر جیف سیشنز کی اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے توثیق کر دی ہے اس بارے میں مائیکل باؤمین کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی
امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے زبردست حامی سینیٹر جیف سیشنز اب امریکہ کے اٹارنی جنرل ہیں ان کے بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر چک گراسلے کا کہنا تھا
We all know him to be a man of deep integrity, a man of his word.
ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں اپنی زبان کے پکے جو انصاف اور شفافیت سے جڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اپنی نامزدگی کی توثیق کے لیے ہونے والی سماعت کے دوران سینیٹر جیف سیشنز نے قانون سے اپنی وفاداری کا عہد کیا تھا ان کا کہنا تھا آپ کو صرف صدر صاحب جو چاہتے ہیں اس کی قانونی طریقے سے مدد کرنی ہے اور یہ کہ اگر ممکن نہ ہو تو آپ انہیں انکار کر سکے لیکن ڈیموکریٹ ارکان اس پر قائل نہیں تھے اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر ڈائنا فائنسٹائن کا کہنا تھا
We have a president who wants to bring back torture and we have a nominee for attorney general.
ہمارے پاس ایک ایسے صدر ہیں جو تشدد کو واپس لانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسے نامزد اٹرنی جنرل ہیں جو بالکل بھی آزاد نہیں ہیں وہ ٹرمپ کی مہم کے ساتھ پوری طرح سے جڑے ہوئے تھے اس پر سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا تھا
This idea that Senator Sessions was close to President Trump during the campaign is somehow
یہ خیال کہ مہم کے دوران سینیٹر سیشنز صدر ٹرمپ کے بہت قریب تھے اور اس کی وجہ سے وہ کسی طرح سے نااہل ہو جاتے ہیں تو اس میں صفر معقولیت ہے آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسی قسم کے آدمی کو صدر صاحب منتخب کریں گے جسے وہ جانتے ہیں حتمی رائے دہی سے پہلے ڈیموکریٹ جماعت کی سینیٹر الزبتھ وارن کو اس وقت ایوان سے باہر نکال دیا گیا تھا جب انہوں نے شہری آزادیوں کے مقتول رہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی بیوہ کا سن 1986 میں لکھا گیا ایک خط پڑھنا شروع کیا جس میں انہوں نے سن 1980 میں سینیٹر جیف سیشنز کی بطور فیڈرل جج نامزدگی کی مخالفت کی تھی سینیٹر الیزبتھ وارن کا کہنا تھا
Mr. Sessions ignored allegations of similar behavior by whites.
Mr. Sessions نے سفید فاموں کی جانب سے اسی قسم کے رویے کے الزامات کو نظر انداز کیا تھا اور اس کی بجائے سیاہ فاموں سے روا رویے کی حمایت کی تھی. اس پر سینیٹر مچ میکونل کا کہنا تھا
Senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama.
سینیٹر صاحبہ نے الاباما سے ہمارے ساتھی کی نیت اور چال چلن پر اعتراض کیا ہے. اس پر سینیٹر سٹیو ڈینز کا کہنا تھا اعتراض سن لیا گیا ہے, سینیٹر صاحب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں. ریپبلکن ارکان کے اتحاد نے سینیٹر الیزبتھ وارن کے خلاف ووٹ دیا کہ انہوں نے سینٹ کے ایوان کے ضوابط کی پامالی کی ہے, اس لیے انہیں مزید بات کرنے سے روک دیا جائے. سینیٹر جیف سیشنز نے اوباما انتظامیہ کے محکمہ انصاف کی کمان سنبھالی ہے, جس نے ایسے بہت سے اقدامات پر صدر اوباما کا دفاع کیا تھا جسے صدر ٹرمپ اب مسترد کرنا چاہتے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی نے کہا ہے کہ شمالی شام میں روسی فضائی حملے میں حادثاتی طور پر 3 ترک فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. ایک فوجی ترجمان نے کہا کہ روسی فوج داعش کو نشانہ بنانے کی کارروائی کر رہی تھی جب غلطی سے یہ ترک فوجی زد میں آ گئے. انہوں نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو فون کیا اور ان سے ان فوجیوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا. کریملین کا کہنا ہے کہ دونوں ملک شام میں فوجی تعاون پر متفق ہیں. ترک عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے غازی آتب کے باہر 4 مشتبہ دہشت گرد جنگجوؤں کو گرفتار کیا ہے اور 150 کلو گرام بارودی مواد قبضے میں لے لیا ہے. ان دہشت گردوں کا تعلق داعش گروپ سے تھا. دوگان خبر رساں ادارے نے بتایا کہ پولیس نے خود کش حملوں کے لیے استعمال کی جانے والی پیٹیاں, ریموٹ کنٹرول آلے اور متعدد بندوقیں بھی پکڑ لی ہیں. پچھلے ہفتے ترک حکام نے 750 افراد کو حراست میں لیا تھا جن پر دہشت گرد گروپ سے روابط کا شبہ تھا. کینیا کی اعلی عدالت نے جمعرات کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ داداب کے پناہ گزین کیمپ کو حکومت بند نہ کرے کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. اس کیمپ کی بندش کا خطرہ سن 2016 سے منڈلا رہا تھا جب حکومت نے اعلان کیا کہ وہ صومالی پناہ گزینوں کو نومبر سن 2016 تک واپس صومالیہ بھیج دے گی. داداب دنیا کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
افغانستان میں طالبان کی طرف سے جاری بغاوت کے نتیجے میں سن 2016 کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 3500 شہری ہلاک ہوئے اور 8000 کے قریب زخمی ہوئے. تاہم ایک تازہ تجزیے میں دیکھا گیا ہے کہ طالبان منقسم ہو چکے ہیں اور ان میں ہر سطح پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے. اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ سعدیہ اسد کی زبانی.
افغانستان میں کابل اور دیگر شہروں میں خودکش حملوں کی ایک لہر جاری ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے تدامی چیا ماموتو کہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں یا پھر اپہجی اور معذوری بڑی ڈراؤنی حقیقت ہے جس کی بڑے پیمانے پر روک تھام ہو سکتی ہے. تاہم تشدد کے باوجود بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قیام امن کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں. طالبان کے اندرونی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے درجنوں انٹرویوز پر مبنی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. رپورٹ کے معاون مصنف پروفیسر تھیو فیرل کہتے ہیں
senior commanders who were, in a sense, using suicide attacks to build up their reputation. So there are large parts of the Taliban that are fully committed.
Senior commander, jinhone ek tarah se apni saakh banane ke liye khudkush hamlon ko istemal kiya, Taliban mein se beshtar aise hain jo ladai se mukammal wabastagi rakhte hain. Lekin yahan tanaze mein kami ka imkan baharhal maujood hai. Farrell ke nazdeek ye imkan Taliban qiyadat ki kamzori mein muzmir hai. Wo kehte hain,
the new emir, Ahmadzada Habutullah, is widely seen as a weak and divisive leader. Many of our interviewees refer to him as simply a symbol.
Taliban ke naye leader Akhundzada Habibullah ko zyada tar ek kamzor aur mutnaze leader ke taur par jana jata hai. Humne jin logon se interview kiye unme se bahut se logon ne unhe mehz ek rasmi leader qarar diya. Taliban ki asal taqat kahin aur hai. Taliban ki tamam satahon mein yahi taasur maujood hai ki ye tehreek qiyadat se mehroom ho chuki hai. حکومت اور طالبان کے درمیان غیر رسمی امن بات چیت ہوئی ہے, لیکن طالبان کے سینئر لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو کی قیادت میں افغانستان میں موجود 13,000 غیر ملکی فوجی باضابطہ بات چیت سے قبل واپس ہو جائیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جاری خون ریزی کا الزام دسمبر میں پاکستان پر لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں عسکریت پسند گروپوں پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے. تاہم پاکستان اس الزام سے انکار کرتا ہے.
In support or tolerate these networks.
بعض لوگ اب تک ان نیٹ ورکس کی حمایت کرتے ہوئے انہیں پناہ دیتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں, جیسے ملا رحمت اللہ کاکا زادہ جو طالبان تحریک کی ایک کلیدی شخصیت ہیں. انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر ان کا پاکستان میں ٹھکانہ نہ ہو تو وہ ایک ماہ بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں. یہ الفاظ تھے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے. پروفیسر فیرل دلیل دیتے ہیں کہ طالبان کی قیادت کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور ان کے مخالف کمانڈروں کو مل بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ مقصد تشکیل دے سکیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
خان اکیڈمی کا مشن ہے فری ورلڈ کلاس ایجوکیشن فار اینی ون اینی ویئر, یعنی دنیا بھر میں سب کے لیے مفت اور بہترین تعلیم. اس وقت خان اکیڈمی کے مفت لیکچرز اور تعلیم سے دنیا بھر میں تقریباً 10 کروڑ لوگ سالانہ مستفید ہو رہے ہیں. خان اکیڈمی کے بانی سلمان خان, جو خود ایم آئی ٹی اور ہارورڈ جیسے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ٹیکنالوجی کی مدد سے تعلیمی طریقہ کار کو بدلنے کا سوچتے رہے ہیں.
میرا مقصد ہے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے درس و تدریس کے عمل کو آسان بنائیں.
اور اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع انہیں اس وقت ملا جب انہیں اپنے ایک کزن کو ساتویں جماعت کا الجبرا سمجھانا پڑا.
میں نے اپنی کزن نادیا کو فون پر 5-6 ہفتوں میں الجبرا سکھایا. میں نے کچھ خاص نہیں کیا, صرف انفرادی توجہ دی اور وہ نہ صرف سمجھ گئی بلکہ کلاس کے باقی طلباء سے بھی آگے نکل گئی.
اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے سلمان کو روایتی اور رائج تعلیمی نظام سے ہٹ کر تعلیم دینے کی طرف راغب کیا.
تحقیق اور مشاہدات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انفرادی توجہ دینے سے آپ طلباء کو زیادہ بہتر اور جلدی سکھا سکتے ہیں.
دنیا بھر میں ہر کسی کے لیے ہر جگہ مفت اور اعلیٰ تعلیم, یہ وہ خواب تھا جو سیل خان نے دیکھا تھا اور آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہے خان اکیڈمی اور خان لیب سکول کی صورت میں. یہ سال 2003 کی بات تھی جب سلمان نے اپنی کزن کو ڈوڈل نوٹ پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ پر پڑھانا شروع کیا, اور پھر سال 2006 میں انہوں نے یہ لیکچرز عام لوگوں کے لیے یوٹیوب پر ڈالنا شروع کر دیے, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لیکچرز پوری دنیا میں مشہور ہو گئے.
Welcome to the presentation on Basic Edition.
اس وقت خان اکیڈمی کے یوٹیوب چینلز کے 30 لاکھ فالوورز ہیں, جبکہ ماہانہ تقریباً 1 کروڑ لوگ ان کے مفت لیکچرز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں.
مارک
ہیلبسٹیڈ بھی ایک ایسے ہی آن لائن طالب علم اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں جنہوں نے خان اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈالی.
خان
اکیڈمی نے میری زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے جس کے ثمرات آنے والے 30-40 برسوں تک نظر آتے رہیں گے.
سلمان مفت تعلیم کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک افغان لڑکی کا قصہ سنایا جس کے گاؤں میں طالبان کے حملے کے بعد تعلیم ختم ہو گئی, اور اس نے خان اکیڈمی کے آن لائن لیکچرز کی مدد سے خود اپنے آپ کو پڑھایا.
So she actually
بنیادی تعلیم کے بعد وہ خفیہ طریقے سے پاکستان آئی جہاں اس نے ایس اے ٹی کے امتحان دیے کیونکہ افغانستان میں اس کی سہولت موجود نہیں اور پھر اسے طبیعت کی تعلیم کے لیے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں آپ فکشن کی کتابوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہماری ٹیم کے لیے باعث اطمینان ہے
امریکی ریاست لوزیانا میں پیدا ہونے والے سلمان امین خان کا برصغیر پاک و ہند سے ایک گہرا تعلق ہے ان کے والد کا تعلق بنگلہ دیش والدہ کا تعلق بھارت جبکہ اہلیہ پاکستانی ہیں
آپ کی اردو کیسی ہے ویسے
میں تھوڑا تھوڑا بول سکتا لیکن میرا ایکسنٹ بہت خراب ہے
سلمان خان جو خود تارکین وطن والدین کی اولاد ہیں چاہتے ہیں کہ مفت اور اعلیٰ تعلیم کو دنیا کے ایسے ممالک تک پہنچائیں جہاں تعلیم مشکل اور عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے خان اکیڈمی کے مکارتھر فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک تجویز کردہ پروگرام 100 & Change کے تحت وہ ایسے ہی ممالک میں لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشی مواقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں خان اکیڈمی لوگوں کو تعلیمی اسناد اور ڈپلومے بھی دے گی تاکہ انہیں تعلیم کے بعد نوکریاں میسر آ سکیں
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج چکے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی بحری مشقوں میں شرکت کے لیے پہلی مرتبہ روسی بحری جہاز پاکستان کی آبی حدود میں پہنچ گئے ہیں امن 2017 نامی یہ بحری مشقیں جمعے سے شروع ہوں گی جو 14 فروری تک جاری رہیں گی ان مشقوں میں پاکستان سمیت 37 ممالک کی بحری افواج کے دستے شرکت کریں گے جن میں امریکہ چین اور برطانیہ بھی شامل ہیں یہ اپنی نوعیت کی 5ویں بحری مشقیں ہیں اس سے قبل سن 2007-9-11 اور سن 2013 میں امن سیریز کی 4 مشقیں ہو چکی ہیں اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر 1 مارچ سے پاکستان کے اندر موجود افغان پناہ گزینوں کی ان کے اپنے وطن واپسی کا عمل شروع کر رہا ہے بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کی شناخت اور دستاویزات سے متعلق کابینہ کے فیصلوں کو بھی سراہا ہے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے
یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل گزشتہ سال دسمبر میں روک دیا گیا تھا
ریپیٹریشن یا واپسی کا جو عمل تھا وہ دسمبر میں روک دیا تھا ہم نے اس کی 2 وجوہات تھیں ایک تو ونٹر بریک کیونکہ افغانستان میں سردیوں کا موسم زیادہ شدید ہوتا ہے اور لوگوں کو وہاں پہ ری انٹیگریٹ ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا یہ کہ ہماری واپسی کا جو کیش گرانٹ تھا اس کے لیے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بھی ہم نے یہ پروگرام روک دیا تھا تاکہ ہم اس وقفے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیش گرانٹ کے لیے اپیل لانچ کریں تاکہ جب دوبارہ ریپیٹریشن شروع ہو تو ہم واپسی کے خواہشمند افغان مہاجرین کی جو نقدی امداد ہے وہ جاری رکھ سکیں
یو این ایچ سی آر کے مطابق پہلے واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو $200 فی کس ادا کیا جاتا تھا لیکن گزشتہ سال یہ رقم بڑھا کر $400 فی کس کر دی گئی تھی گزشتہ سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا تاہم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق لگ بھگ 13 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں رواں ہفتے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کی واپسی اور ان سے متعلق ایک انتظامی پالیسی کی منظوری دی تھی اس پالیسی کے تحت پاکستان میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کے قوائف اکٹھے کرنے کا بتایا گیا تھا یو این ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے اس پالیسی کا خیر مقدم کیا
یہ ایک بہت پازیٹو سٹیپ ہے کیونکہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً اس وقت 6 لاکھ کے قریب افغان ایسے ہیں جو غیر رجسٹرڈ حیثیت سے رہ رہے ہیں تو یہ حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کی سرزمین پہ کون ہے اور کہاں پہ رہائش پذیر ہے اور کس وجہ سے ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو بارڈر ریگولیشن بھی ان پلیس ہے دوسرا تمام افغان جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی فارم میں آئیڈینٹیٹی مل جائے گی جس میں سے 1.3 ملین افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں اور پھر 6 لاکھ افغان مہاجرین کو اگر ریگولرائز کر دیا جائے ان کا اسٹے اور ان کو ویزا ریجیم کے اندر لے آیا جائے تو یہ ایک بہت پازیٹو اسٹیپ ہے.
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
بھارت کی سیکیورٹی فورسز اطلاعات کے مطابق متنازع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر اور دیگر علاقوں میں پکڑ دھکڑ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب بھارت کی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں سزائے موت پانے والے کشمیری افضل گرو کی برسی کے موقع پر مظاہروں کی توقع ہے. سری نگر سے رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
جمعرات کو افضل گرو کی برسی پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی جس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی، جبکہ گرمائی دارالحکومت سری نگر کے پرانے شہر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے بعض دوسرے حساس علاقوں میں بھاری تعداد میں تعینات کیے گئے مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے دستوں نے حفاظتی پابندیاں عائد کی. شمال مغربی شہر سوپور کے مضافات میں واقع دو آب گاہ گاؤں میں افضل گورو کی گھر پر تعزیتی مجالس کے انعقاد کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اور اس دوران مقررین نے ان کی باقیات کو لوٹانے کا مطالبہ دہرایا. تاہم افضل گورو کی واحد اولاد غالب نے آزادی پسند قیادت پر اس حوالے سے انہیں مایوس کرنے کا الزام لگایا. بعد دوپہر سوپور میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ ایس پی وید نے بتایا کہ صوبے میں کہیں بھی کرفیو نافذ نہیں تھا، بلکہ سری نگر کے بعض حساس علاقوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے بقول معمولی حفاظتی پابندیاں عائد کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات سنیچر 11 فروری کو بھی مقبول بٹ کی برسی پر نافذ رہیں گی، جبکہ جمعے کو سری نگر کے تاریخی لال چوک اور قریب واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر مقامات کے آس پاس کے علاقے کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. محمد افضل گورو کو دلی کی تہاڑ جیل میں 4 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 9 فروری 2013 کو پھانسی دی گئی تھی، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو جیل کے احاطے ہی میں دفنایا گیا. کشمیر میں ان کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ باقیات کو انہیں لوٹایا جائے تاکہ ان کی آبائی وطن میں مناسب تدفین کی جا سکے. استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں اس مانگ کی تائید کرتی ہیں. سری نگر کی عیدگاہ مزار شہدا میں کھودی گئی 2 خالی قبریں کشمیری قوم پرست لیڈر محمد مقبول بٹ اور افضل گورو کے باقیات کے لیے مخصوص رکھی گئی ہیں. مقبول بٹ کو بھی تہاڑ جیل میں 33 برس پہلے تختیدار پر لٹکایا گیا تھا اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا. ان پر کشمیر میں 1960 کی دہائی کے وسط میں ان کی مسلح سرگرمیوں کے دوران میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا تھا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے اور کپتان اظہر علی کی جگہ ون ڈے کی قیادت کی ذمہ داری وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد کو تفویض کی گئی ہے. اس بارے میں محمد اشتیاق ناصر محمود کی ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو ون ڈے یعنی ایک روزہ میچوں کے لیے قومی ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے. سرفراز احمد وکٹ کیپر ہیں اور وہ اس سے قبل T20 میچوں کے لیے پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے مطابق اظہر علی نے ون ڈے ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد سرفراز احمد کو اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. پاکستانی بلے باز اظہر علی کا کہنا ہے کہ ٹیم کی قیادت سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بیٹنگ اور کھیل پر مکمل توجہ دے سکیں. واضح ہے کہ آسٹریلیا کے حالیہ دورے میں پاکستانی ٹیم کو ون ڈے اور ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر تنقید کی جاتی رہی. پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اس وقت مصباح الحق ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مصباح الحق آنے والے چند ہفتوں میں اپنے فیصلے سے بورڈ کو آگاہ کریں گے۔ دریاسنا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کا آغاز جمعرات سے دبئی میں ہوا اور پہلا میچ پشاور زلم اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
توقع کی جا رہی ہے کہ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے امریکہ کے ساتھ سلامتی اور تجارتی امور پر قریبی روابط رکھنے کے خواہاں ہیں اور جمعے کے روز واشنگٹن میں ہونے والی اپنی دوسری ملاقات کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ذاتی تعلقات کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ٹیمپل یونیورسٹی جاپان کیمپس میں بین الاقوامی امور کے ایسوسی ایٹ پروفیسر جیمس براؤن کا اس بارے میں کہنا تھا۔
He's a businessman who places a lot of emphasis on personal relationships, which is why during his first
Trump ایک کاروباری شخص ہیں جو ذاتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے پہلے دورے کے دوران مسٹر ایبے نے ایک غیر معمولی طور پر مہنگا گولف کلب انہیں تحفے میں پیش کیا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے اس دورے کے دوران وہ ان کے ساتھ گولف کھیلیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آزاد تجارت سے متعلق کثیر فریقی ٹرانس پیسیفک ٹریڈ پارٹنرشپ نامی تجارتی معاہدے کی منسوخی کے بعد شنزو ایبے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین اور میکسیکو کے ساتھ جاپان کو بھی ان ممالک میں نامزد کیا تھا جنہوں نے تجارتی پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کو تجارتی خسارے سے دوچار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جاپان پر اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کر کے اپنی برآمدات کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ جاپان کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال امریکہ کے ساتھ جاپان کا تجارتی سرپلس 6.8 ٹریلین ین تھا، جو کہ سن 2015 کے مقابلے میں 4.6% کم ہے۔ تاہم امریکہ کے لیے آنے والی جاپانی گاڑیوں کی کھیپ میں دوسرے مسلسل سال بھی اضافہ ہوا ہے۔ پروفیسر براؤن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایک تجربہ کار بیوپاری تو ہیں، لیکن جاپان کو یہ فکر ہے کہ ان کی تجارت پر نظر اور ایک دوسرے پر معاشی انحصار کی سمجھ بوجھ محدود ہے۔ براؤن کہتے ہیں،
He does seem to regard trade as zero sum. He seems to think that it's, you know, either the case
لگتا ہے کہ وہ تجارت کو صفر حاصل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یا تو امریکہ کی جیت ہوتی ہے یا پھر مذاکرات کرنے والے شراکت دار کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تجارت کو ایک ایسے مثبت فائدے کے طور پر نہیں دیکھتے جس میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جاپان میں بہت سے لوگ جاپانی معاشی مراعات کی پیشکش کو امریکی فوجی اشتراک کو یقینی بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے جاپانی رہنماؤں کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی اتحادیوں نے امریکہ کے فراہم کردہ تحفظ کی ادائیگی میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا تو وہ امریکی افواج کو واپس بلانے کے ساتھ ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس وقت جاپان 50,000 امریکی فوجیوں کی میزبانی کر رہا ہے اور چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت اور شمالی کوریا کی جانب سے جوہری خطرے سے بچاؤ اور دفاع کے لیے اس کا زیادہ تر انحصار امریکہ پر ہے۔ ٹوکیو میں قائم جاپان فورم فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ سینئر ریسرچ فیلو گرانٹ نیوشم کہتے ہیں کہ ایبے جاپان کی سیلف ڈیفینس فورسز کو مضبوط بنانے کے لیے فنڈ دینے پر تو رضامند ہیں، لیکن وہ واشنگٹن کو مزید رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گرانٹ کہتے ہیں،
From Mr. Abe's perspective, he's really hoping that Mr. Trump does not pressure him.
مسٹر ایبے کی نظر سے دیکھیں تو انہیں واقعی یہ امید ہے کہ مسٹر ٹرمپ ان پر جاپان میں امریکی افواج کے لیے مزید رقم خرچ کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میرے خیال میں وہ توقع کر رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی افواج کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مزید رقم خرچ کریں۔ میرے نزدیک وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ نیوشم کا کہنا ہے کہ جاپانی وزیراعظم ایسے کسی بھی امریکی دباؤ کی مزاحمت کریں گے جس میں ان سے کہا جائے کہ وہ اپنی روایتی عدم جارحیت کی پالیسی کو چھوڑ کے بحیرہ جنوبی چین میں مشترکہ بحری گشت میں شامل ہو کر چین کو مزید دشمن بنائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن.
عراق میں موجود چوٹی کے ایک امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر داعش سے نمٹنے پر معمور افواج موصل اور رقا پر دہشت گرد گروپ کا قبضہ ختم کرا دیں گی. بدھ کے روز شمالی علی بغداد سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤن سینڈ نے کہا
That doesn't mean ISIL's gone. They'll still be around. They'll change their nature.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داعش چلا گیا ہے. داعش کے جنگجو چند ہی ماہ کے اندر پھر سے لڑائی کا رخ اختیار کریں گے, لیکن وہ مادی طور پر خلافت کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے. عراقی افواج نے دریائے دجلہ کے مشرق میں موصل کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور توقع ہے کہ وہ بہت جلد شہر کے مغربی علاقے کی جانب پیش قدمی کر چکے ہوں گے. موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے, جبکہ آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا شہر ہے جس پر داعش کی فوج نے قبضہ جما رکھا ہے. جہاں تک رقہ کا تعلق ہے, امریکی قیادت والے اتحاد کو توقع ہے کہ داعش کے اس فی الواقع دارالخلافے کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر خالی کرا لیا جائے گا. امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ شام کے شہر ادلب کے قریب 2 فضائی کارروائیوں میں القاعدہ کے ایک سینئر رہنما سمیت 11 شدت پسند مارے گئے ہیں. پینٹاگون کے مطابق القاعدہ کے موجودہ سربراہ ایمن الزواہری اور سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی ابو ہن ماسری کو مارے جانے والوں میں شامل ہیں. محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے وی او اے کو بتایا کہ ابو ہانی المصری کو 4 فروری کو ادلی کے غریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا. ابو ہانی المصری شام میں رواں سال مارے جانے والا القاعدہ کا 4th سینئر رہنما ہے. ترکی کی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی کی مدد کے ساتھ شامی باغی فورسز نے حکمت عملی کی حامل پہاڑیوں کے مضافات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جو الباب کے قصبے میں داعش کے زیر قبضہ علاقہ ہے. شام میں جاری لڑائی کے دوران انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانیہ میں قائم ادارے سیرین آبزرویٹری نے کہا کہ ترک افواج اور اتحادی شامی باغیوں نے منگل کی رات گئے یہ کارروائی کی اور الباب کے مغربی مضافات میں علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا. یہ قصبہ شمالی شام کا ایک کلیدی علاقہ ہے جو رفتہ رفتہ کثیر فریقی تنازع کا مرکز بنتا جا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروپ قرار دیا جائے جو مشرق وسطی بھر میں اسلام نواز تحریک ہے, جس کا آغاز 1928 میں ہوا اور جس سوچ کے ہم نواؤں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اس اقدام سے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ پہلے ہی سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے, جبکہ مشرق وسطی میں خیال مزید زور پکڑے گا کہ نئی انتظامیہ اسلام مخالف ہے جو سیاسی طور پر اسلام کے حامیوں اور جہادیوں کو ایک ہی جیسا سمجھتی ہے. اخوان کی بنیاد مصر کے شہر اسماعیلیہ میں رکھی گئی تھی جو شرعی قانون کے مطابق عملداری پر زور دیتا ہے. تاہم عرب اسپرنگ کے شورش کے بعد گروپ سے منسلک ریاستیں جن میں تیونس اور لیبیا شامل ہیں شرعی قانون اختیار کرنے پر ان میں تضاد پایا گیا ہے. صومالی قانون سازوں نے بدھ کے روز نئے صدر کا انتخاب کیا. وہ سابق وزیر اعظم ہیں جو امریکہ اور صومالیہ کی دوہری شہریت رکھتے ہیں. محمد عبداللہ محمد, جنہیں عرف عام میں فرماجو پکارا جاتا ہے, انہیں مغدیشو میں صومالی پارلیمان نے رائے شماری کے دونوں دور میں فاتح قرار دیا. ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں فرماجو کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, جو موجودہ سربراہ حسن شیخ محمود اور سابق صدر شیخ شریف شیخ احمد کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے. ووٹنگ کے بعد محمود نے اپنی شکست تسلیم کر لی, جبکہ مغدیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ خوشی کے اظہار کے طور پر صومالی دارالحکومت کی سڑکوں پر لوگوں نے گولیاں چلائیں. نئے صدر نے ووٹنگ کے فوراً بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھایا, جس میں انہوں نے سیکیورٹی کو بہتر بنانے, بدعنوانی سے نبردازما ہونے اور غریبوں کی مدد کا عہد کیا. خبریں ختم ہوئیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان اور بحریہ کے کپتان جیف ڈیوس نے بتایا ہے کہ حال ہی میں ٹھیک نشانے پر لگائے گئے فضائی حملے میں، جو شام کے ادلب صوبے میں ایک تربیتی کیمپ پر پائلٹ اور بغیر پائلٹ کے طیاروں نے کیا، القاعدہ کے 100 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں ڈیوس نے کہا کہ شیخ سلیمان نامی تربیتی کیمپ کم سے کم 2013 سے کام کر رہا تھا۔ کپتان ڈیوس نے کہا ہے کہ اس تربیتی کیمپ کے خاتمے سے تربیتی آپریشن میں خلل پڑا ہے اور اس سے سخت موقف رکھنے والے اسلام پسندوں اور شامی اپوزیشن گروپوں کی القاعدہ میں شمولیت یا میدان جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ 1 جنوری کے بعد سے امریکہ کے فضائی حملوں میں القاعدہ کے 150 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں محمد حبیب بوسودون التیونسی بھی شامل ہے جو بیرونی آپریشن کا سربراہ تھا۔ وہ 17 جنوری کو مارا گیا۔ التیونسی اسلامی انتہا پسندی اور بیرونی آپریشنز میں سہولت کار تھا اور مغربی اہداف پر دہشت گرد حملوں کی سازش میں ملوث تھا۔ محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کک کے مطابق التیونسی 2014 میں شام آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یورپ بھر میں اور مشرق وسطی کے ملکوں میں کئی سال گزار چکا تھا۔ کک نے کہا کہ اس دہشت گرد کی ہلاکت سے القاعدہ کے ایسے گروپ کو زک پہنچے گی جس میں تجربے کار، اثر و رسوخ والے سہولت کار اور بیرونی آپریشنز کا تجربہ رکھنے والے جنگجو شامل تھے۔ 12 جنوری کو عبد الجلیل المسلمی ہلاک کر دیا گیا، جو مغرب میں دہشت گرد حملوں کے ایک نیٹ ورک میں ایک سہولت کار کی حیثیت رکھتا تھا۔ پریس سیکرٹری کک کے مطابق مسلمی تیونس کا باشندہ تھا اور اسے 1990 کے اشرے میں طالبان نے تربیت دی تھی۔ اس نے اس دہشت گرد گروپ میں سفری سہولت کار کا کام سر انجام دیا تھا۔ مسلمی کے القاعدہ کے متعدد بیرونی آپریشنز کے منصوبہ سازوں اور دہشت گردوں کے ساتھ وسیع اور دیرینہ تعلقات تھے۔ مسٹر کک نے کہا کہ القاعدہ میں مسلمی کا خلا پر کرنا مشکل ہوگا اور امریکہ شام میں ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ سے محروم رکھنے کے لیے کارروائی کرتا رہے گا، جہاں سے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں یا ان کے مفادات پر حملے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ کپتان ڈیوس کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے جو تابڑ توڑ کیے گئے، القاعدہ کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی، اس کے عزم کو دھچکا پہنچے گا اور اس کی صفوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ پوری دنیا میں پرتشدد انتہا پسند گروپوں کو شکست دینے کے لیے ہم مستقل دباؤ ڈالتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
خواتین کے بناؤ سنگار کرنے کی روایت صدیوں پرانی ہے, تاہم جدید دنیا میں ایک عام مفروضے کے مطابق میک اپ کے ساتھ خواتین کو اعلیٰ حیثیت اور اعلیٰ ملازمت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. لیکن کیا خواتین کا بناؤ سنگار ان کی حیثیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے؟ اسی حوالے سے شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں میک اپ کرنے والی خواتین کی حیثیت کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. اسکاٹ لینڈ کی اسٹرلنگ یونیورسٹی اور پنسلوینیا کی گیٹسبرگ کالج کے مشترکہ مطالعے کے نتائج بتاتے ہیں کہ مرد میک اپ کے ساتھ عورتوں کو باوقار خیال کرتے ہیں, لیکن عورتوں کی رائے اس کے برعکس ہے, جن کا خیال ہے کہ میک اپ پہننے والی خواتین کی شخصیت سے برتری کا احساس جھلکتا ہے. اسٹرلنگ یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر وکٹوریا اور ساتھی محققین کا سائنسی پیپر جنرل پرسیپشن میں شائع ہوا ہے, جس میں وہ لکھتی ہے کہ میک اپ حیثیت کے بارے میں تصورات کو تبدیل کر سکتا ہے, لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ فیصلہ کرنے والا مرد ہے یا عورت. ڈاکٹر وکٹوریا نے کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں نے اتفاق کیا کہ میک اپ کے ساتھ خواتین زیادہ پرکشش نظر آتی ہے, لیکن ان کی حیثیت کے بارے میں وہ مختلف تصورات رکھتے ہیں. جیسا کہ مرد شرکا نے میک اپ پہننے والی خواتین کو پروکار بتایا تھا, لیکن خواتین شرکا کی طرف سے انہیں ڈومیننٹ یا بااثر شخصیت کا مالک سمجھا گیا تھا. محققین نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حیثیت دو مختلف طریقوں, غلبے اور وقار سے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی یا ہیرا پیری کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, یا اپنے وقار کے ذریعے اعلیٰ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں. محققین نے دو تجربات کیے ہیں, جس میں پہلے تجربے کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے خواتین کے چہروں کا مناسب میک اپ کیا گیا تھا. اس کے بعد شرکا سے پوچھا گیا کہ وہ میک اپ اور بغیر میک اپ کے چہروں کو مختلف خصلتوں, مثلا پرکشش, وقار اور برتری کے حوالے سے درجہ بندی کرے. مرد اور خواتین دونوں شرکا نے میک اپ کے ساتھ خواتین کی پرکشش زمرے میں درجہ بندی کی تھی, تاہم صرف عورتوں نے میک اپ پہننے والی خواتین کو غالب شخصیت کے زمرے میں اعلیٰ درجہ بندی کی. دوسری طرف مردوں کی طرف سے کاسمیٹکس پہننے والی خواتین کی درجہ بندی باوقار شخصیت کے زمرے میں کی گئی. میک اپ کے ساتھ خواتین کو غلبے والا کیوں بتایا گیا ہے؟ اس پر تحقیقات کے لیے محققین نے مطالعات کا انعقاد کیا, جس سے ظاہر تھا کہ عورتیں میک اپ پہننے والی خواتین کے بارے میں منفی آرا رکھتی تھی. شرکا خواتین نے محققین کو بتایا کہ وہ میک اپ پہننے والی خواتین کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ وہ لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا جانتی ہے اور بغیر میک اپ پہننے والی خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ پرکشش نظر آتی ہیں. محقق ڈاکٹر وکٹوریا نے لکھا ہے کہ کاسمیٹک کے استعمال کے ممکنہ اثرات کو سمجھنا نہ صرف میک اپ پہننے والے کے لیے بلکہ دیکھنے والے کے لیے بھی بہت اہم ہے. اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com پر. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urdu voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آڈیس ریکس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد ہفتہ وار پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔